بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات بر محمد وعلى محمد.
صلوات بر محمد.
ارباب فکر و نظر، صاحبان دین و دانش، عزیزان گرامی، غلامان حیدر کرا، آزاداران حسین، گفتگو کا سلسلہ وہی ہے جو ابتدا سے چل رہا ہے. کل تک کی گفتگو ولایت پر تھی، آج اس کی وضاحت اور پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے مطلب میں نے رکھی تھیں، پیش کی تھیں، تو کچھ نہ کچھ فقرے یا وہ باتیں کچھ نہ کچھ آپ کے پیش نظر ہوں گی. اسلام آگے بڑھ رہا ہے، مسلمان پیچھے ہو رہے ہیں. دین محفوظ ہے، مگر دین کی افادیت، دین کا فیض مسلمان نہیں حاصل کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان انتشار کا شکار ہیں. انتشار کا شکار اس لیے ہیں کہ اللہ کی رسی چھوڑ دی ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ولایت ہے، جس کا ایک سرا اللہ کی طرف ہے، دوسرا سرا ادھر ہے، جسے بندوں کو پکڑنا ہے. اور کل کی مجلس میں نے بتایا تھا کہ جس طرح امامت نمازیوں کو جوڑ دے گئے ایک قالب بنا دیتی ہے، اسی طرح ولایت کا نظام سارے انسانوں کو جوڑ کے ایک پیکر واحد بنا سکتا ہے. عزیزان گرامی، ولایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو سمجھنے میں وقت لگے. ولایت پوری کائنات ولایت کے رشتے میں جکڑی ہوئی ہے. پورا نظام جو اللہ نے قائم کیا ہے وہ ایک ولایت کا نظام ہے. ولایت کہتے ہیں جڑ کے زندگی بسر کرنے کو. جب آدمی جڑ کے زندگی بسر کرے گا، اس کے لیے ضروری ہے کوئی ایک مرکز ہو. اگر مرکز نہیں ہوگا تو دائرہ نہیں بن سکتا، اگر امام نہیں ہوگا تو امت نہیں بن سکتی. کوئی نہ کوئی مرکز ہونا چاہیے جو انسانوں کو جوڑ کے ایک امت بنا سکے. ولایت ہر گھر ایک چھوٹی سی ولایت ہے، ہر خاندان ایک چھوٹی سی ولایت ہے. اگر آپ غور کریں، اگر غور کریں تو جس طرح انسانوں میں ولایت ضروری ہے، اسی طرح جانوروں میں وہ جانور بھی جو جھنڈ بنا کے رہتے ہیں، گروہ بنا کے رہتے ہیں، ان میں بھی ان کا ایک قائد ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں، جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ہرن ہیں اور دوسرے چوپائے ہیں جو جھنڈ کے ساتھ رہتے ہیں، ان میں ان کا ایک قائد ہوتا ہے اور سب اسی کے اشارے پر حرکت کرتے ہیں. اس نے خطرے کا اشارہ کیا، سب اس کے ساتھ بھاگ لیتے ہیں. یہ जानवरों में जो ये कायद होता है ये वोटिंग से नहीं बनता, पासा फेंक के नहीं बनता, बल्कि वो बना हुआ होता है, होता है उन्हीं जानवरों जैसा, वैसे ही माँ बाप के जरिए पैदा होता है, उसी तरह खाना खाता है, उसी तरह घास चरता है, सारा तरीका वही है, मगर होता है वो कायद। और इस कायद को वो बहुत आसानी से पहचान लेते हैं कि हमारा कायद कौन है। कोई बताने नहीं आता उनको, कोई खबर देने नहीं आता कि ये तुम्हारा कायद है, फितरी तौर पर वो अपने कायद को पहचान लेते हैं। इसी तरह हर घर एक छोटी सी विलायत है और सारी विलायतें मिलकर बड़ी विलायत बनती हैं। घर में बाप है, माँ है, भाई है, बहन है, दादा दादी अगर जिंदा है तो वो है, ये छोटी सी विलायत है। इसमें जो घर का बुजुर्ग होता है वो विलायत की जिम्मेदारी अदा करता है। ये विलायत न डंडे के जोर से कायम होती है, न फौज के जोर से कायम होती है, न सिपाहियों के जोर से कायम होती है, न तशद्दुद से कायम होती है। ये विलायत मोहब्बत के जरिए कायम है और मोहब्बत ही के जरिए आगे बढ़ती है। अजीजाने गिरामी, हम जिस विलायत का जिक्र कर रहे हैं उसमें भी वली को पहचानने का हुक्म दिया है रसूलुल्लाह ने, बनाने का हुक्म नहीं दिया है। आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहे क्या किया जाए, जिक्र अहले बैत तो हर माहौल में हुआ है, ये तो थोड़ी देर के लिए बिजली चली गई है, वरना ये तो चीजों के छांव में भी हुआ है, तलवारों के नरगे में भी हुआ है। जिक्र करने वाले चारों तरफ से घिरे हुए हैं मगर जिक्र कर रहे हैं। हज़रत हुकूमत का वाक्य आपने सुना होगा कि हुकूमत के सिपाही ढूंढ रहे हैं उनको कत्ल करने के लिए, सजा दे दी जा चुकी है उनको, सजाए मौत जहाँ मिल जाए। अब जिक्र अहले बैत करते हैं, उनको गिरफ्तार कर लो। उनका आलम यह है कि कहीं ना मिंबर है न कहीं फर्श है, बस जहाँ चार आदमी को देखा कहीं खड़े हुए और वो शुरू हो गए अपने अशार पढ़ना शुरू कर दिया। देखा कि सिपाही आ रहे हैं, वहाँ से निकल गए, किसी दूसरी गली में पहुँच गए। न जाने कितनी दिन तक यूं ही वो मजलिसें बर्पा करते रहे, यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। हम लोग तो इत्मीनान से बैठे हुए हैं और हम इत्मीनान से जिक्र करते हैं, लोग बैठे हुए इज्जत भी करते हैं, हिफाजत भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। वहाँ तारीफ करने वाला कोई नहीं था, तीर बरसाने वाले थे, पत्थर मारने वाले थे। वहाँ फर्शी सलाम करने का उनको मौका नहीं था, उनके लिए न मिंबर सजाए जाते थे न फर्श था। इसी में एक दिन एक कमरे में किसी के हुजरे में कुछ लोग बैठे हुए थे और वहाँ वो शेर सुना रहे थे अहले बैत की शान में कि अमवी सिपाहियों को खबर लग गई, अब्बासी सिपाहियों को, वो घुस आए और उनको नैजों से जख्मी करना शुरू कर दिया, मगर उनकी जबान ना खामोश हुई, वो उसी तरह शेर सुनाते रहे यहाँ तक के शहीद हो गए। तो जिक्र अहले बैत तो हर माहौल में हुआ है, ये कोई बहुत मामूली बात है जो हर मजलिस में होती रहती है। तो मैं फिर वही विलायत के उस पर आ जाऊँ। अजीजाने गिरामी, पैगंबर इस्लाम ने कहा जो अपने इमाम को पहचाने बगैर मर गया वो जहालत की मौत मरा। वो जहालत, पहचानना हमारा काम है, पहचानना हमारा काम है, बनाना हमारा काम नहीं है। और कोई हमें बताएगा भी नहीं, कोई हमें बताएगा भी नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम को जरा और साफ कर, सफ वाज़े तौर पर यह बता देना चाहिए था कि मेरे बाद जैसे मैं वली हूँ उसी तरह अली मेरे बाद वली हैं। और मसलन ये भी आदमी सोच सकता है कि कागज़ और कलम जब पैगंबर इस्लाम ने मांगा और पहले मांगना चाहिए था उनको, जब हालात ज़्यादा साजगार थे और वहाँ लिख के दे देना चाहिए था कि मेरे बाद अली हैं, मेरे बाद अली हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, ये इस तरह की बातें जब उसी वक्त होती हैं कि जब आदमी ये समझ ले कि वली किसको कहते हैं और वली कैसा होता है और निज़ामे विलायत है क्या। अगर ये समझ लेगा तो इस तरह का तगाज़ा फिर वो नहीं करेगा। کہ پیغمبر اسلام کو صاف کر دینا چاہیے تھا، قرآن میں علی کا نام آ جانا چاہیے تھا، اور یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا. نظام ولایت ہے کیا؟ نظام ولایت میں نے بتایا، ہر گھر میں ایک نظام ولایت قائم ہے، یہ محبت سے قائم ہوتا ہے. اور ولی کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے جو دوسرے کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی. ان صلاحیتوں کو پہچاننے کی صلاحیت قرآن کی آیتیں پیدا کرتی ہیں. قرآن کی تلاوت کرتے جائیے، آپ کے اندر پتہ چلتا جائے گا کہ وہ صلاحیت کیا ہے. علامہ اقبال جو شیعہ نہیں تھے بظاہر، مدراس میں خطبہ دیا تھا انگلش میں جدید الہیات کے فلسفے پر، اور اس میں انہوں نے کہا تھا، جب کسی نے پوچھا ان سے کہ یہ بتائیے کہ امام مہدی کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط، انہوں نے کہا یہ تو محدثین سے پوچھئے جن کی نظر حدیثوں پر ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم، مگر میں تنہا اپنی جگہ پر یہ جانتا ہوں اور یہ میرا دستور ہے کہ صبح سے اٹھتا ہوں تو انتظار کرنا شروع کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ رات ہو جاتی ہے سو جاتا ہوں، اور دوسرے دن پھر انتظار کرنا شروع کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ بغیر ایک ولی کے یہ دنیا سنبھل نہیں سکتی، خراب ہوتی چلی جائے گی. کسی نے سوال کیا کہ ولی کو کیسا ہونا چاہیے، تو انہوں نے جواب دیا، ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ افضل، ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ افضل کو کسی کے مقابلے میں وہ مفضول نہ ہو، اگر مفضول ہو جائے گا تو اس کا ولی نہیں بن سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے، یہ تو ہمارا تو عقیدہ ہی ہے. تو اب پیغمبر نے کیا کہا، پہچان لو، پہچاننے میں کیا مشکل ہے؟ قرآن کہتا ہے پیغمبر کے بارے میں کہ یہ لوگ تم کو اس طرح پہچانتے ہیں، اس سے زیادہ پہچانتے ہیں جتنا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں سے زیادہ تم کو پہچانتے ہیں مگر مان نہیں رہے ہیں. یہی بات ٹھیک حضرت علی کے لیے ہے، علی کو اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، مگر جب آدمی نہ ماننا چاہے تو طرح طرح کی شاخیں ضرور نکالتا ہے، طرح طرح کی حجتیں ضرور قائم کرتا ہے. عزیزان گرامی، اس لیے کہ ولایت ہی ماں حاصل ہے دین کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے زمین پر برپا کیا ہے تو نماز پڑھو دیکھیں کون زیادہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھو دیکھیں کون روزہ زیادہ رکھتا ہے، حج کرو دیکھیں کون کتنی بار زیادہ حج کر کے آتا ہے. خود دین کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نہیں عزیزان گرامی، نہیں عزیزا، یہ تو رواسا اور جاگیرداروں کا انداز تھا کہ لوگوں کو دوڑاتے تھے، جو تیز دوڑتا تھا اسے انعام دیتے تھے، جو تیز دوڑتا تھا اسے انعام دیتے تھے. یہ بات نہیں ہے. اللہ نے جتنے واجبات رکھے ہیں ہمارے لیے سب ہماری کردار سازی کے لیے ہیں. یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات، ایسا کردار ڈھالتا ہے، عادلانہ کردار، کہ جب وہ کردار مل جائیں گے تو ولایت کا نظام عالم وجود میں آ جائے گا. درود بھی دیجئے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ علی کا نام بھی نہ لیتے مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب بھی حجت تمام تھی. اس لیے کہ ہمیں کوئی بتانے نہیں آیا کہ اللہ ایک ہے، کہ فرشتہ آتا ہم سے کہتا اللہ ایک ہے مان لو تو ہم مانتے. کوئی نہیں آیا، کوئی بتانے نہیں آیا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کو مان لو. ہم نے کیسے مان لیا؟ ہم نے کیسے غور و فکر کیا؟ خود اللہ کی قدرت نے ہمیں منوا لیا اللہ کو ہم سے. ہم نے کائنات پر نظر ڈالی، ہم نے دیکھا کہ یہ زمین ہے، اس ہمارے ساتھ نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں، اس میں ہاتھی جیسا بھاری بھرکم جانور بھی ہے جو کئی کوئنٹل کھا جاتا ہے، چونٹی جیسا ننا منا کیڑا بھی ہے جو ایک ذرے میں پیٹ بھر لیتا ہے، وہ بھی ہیں جو ہواؤں میں رہتے ہیں زمین پر نہیں اترتے، وہ بھی ہیں جو زمین پر رہتے ہیں ہواؤں میں نہیں جا سکتے، وہ بھی ہیں جو پانی میں رہتے ہیں خشکی پر نہیں آ سکتے، وہ بھی ہیں جو خشکی پر رہتے ہیں پانی میں نہیں جا سکتے، وہ بھی ہیں کہ جو گوشت خور ہیں، وہ بھی ہیں جو سبزی خور ہیں، وہ بھی ہیں جو غلاظت خور ہیں، ہر طرح کے ہیں، ہر طرح کی غذا کھانے والے ہیں. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین سب کے لیے دسترخوان بنی ہوئی ہے، سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ہاتھی جیسا بھاری بھرکم جانور بھی اپنی غذا حاصل کر لیتا ہے، چیونٹی بھی اپنی غذا حاصل کر لیتا ہے، ایک ایک لمحہ اس زمین پر جب آدمی دیکھتا ہے تو یہ زمین خود آواز دیتی ہے کہ کوئی خالق ہے، کوئی رازق ہے جس نے اپنی مخلوقات کے لیے رزق کا انتظام کر دیا ہے، ہماری عقل مجبور ہے ماننے کے لیے. عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا، میرے بچے ہیں یہاں جو سائنس پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا رات کو کھلنے والے پھول سفید ہوتے ہیں، رات کو کھلنے والے پھول سفید ہوتے ہیں، دن کو کھلنے والے پھول رنگین ہوتے ہیں، رات کو کھلنے والے پھول خوشبودار ہوتے ہیں، دن کو کھلنے والے پھولوں میں زیادہ مہک نہیں ہوتی، ہوتی ہے تو بہت کم. کیا وجہ ہے اس کی؟ دماغ نے غور کیا، بات سمجھ میں آ گئی. بات سمجھ میں آ گئی، ان پھولوں کے بیچ میں ننھا سا شیرے کا قطرہ ہوتا ہے جو زرے گل کو اپنے حفاظت میں لیے ہوئے ہوتا ہے، ہوا میں اڑنے نہیں دیتا اور انہی سے ان میں تناسب قائم ہوتا ہے. تتلیاں آ کے ان پر بیٹھتی ہیں، ان کے پیروں میں چپک کے دوسرے پھولوں تک پہنچ جاتا ہے، رشتے ازدواج پودوں میں قائم ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس کی غذا بھی ہے، ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. یہ پھول کھلانے والا جانتا ہے کہ میری ان مخلوق میں جو اڑتی ہیں ننھے ننھے پتنگے، ان میں طرح طرح کے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو رات کو اپنی غذا ڈھونڈتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دن کو اپنی غذا ڈھونڈتے ہیں. اگر ایک ہی رنگ کے پھول ہوں گے سرخ تو یاد رنگین، تو رات کو اندھیرے میں دکھائی نہیں دیں گے، اور وہ بھوکے رہ جائیں گی وہ مخلوق جو رات کو نکلے گی. لہذا رات کو کھلنے والے پھول سفید ہو گئے تاکہ سفید جھلکتا ہے اندھیرے میں، وہ دکھائی دے، انہیں بتا دے، خوشبو انہیں دعوت دیں گی، یہاں آؤ تمہاری غذا یہاں ہے. یہ پتنگے پہنچ جاتے ہیں، یہ تٹیاں پہنچ جاتے ہیں، اپنا پیٹ بھر لیتی ہیں. کیسا کریم ہے کہ جس کا خوان کرم نہ دن کو سمیٹا جاتا ہے نہ رات کو سمیٹا جاتا ہے. کون انکار کرتے عزیزان گرامی؟ اس میں کسی خبر دینے والے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو کہ حضرت جبریل آئیں گے جب ہم مانیں گے، حضرت جبریل آئیں گے جب ہم مانیں گے. اکثر لوگ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، غور و فکر نہیں کرتے عزیزان گرامی. ایک صاحب تھے جو مجھ سے کہتے تھے کہ جناب اللہ میری سمجھ میں نہیں آتا، ہاں امام حسن کو مانتا ہوں. میں نے کہا چلیے ٹھیک، مانتے رہیے، ملاقات ہوئی کبھی نہ کبھی امام حسین سے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. ایک دن کہنے لگے کہ نیوٹن بہت عظیم انسان تھا. میں نے کہا بے شک بہت عظیم انسان تھا. تو کہنے لگے، میں نے کہا کہ مگر اس کی عظمت کا ثبوت کیا ہے؟ کہنے آپ کو معلوم ہے اس نے کشش ارضی کا پتہ لگایا ہے، کشش ارضی کا پتہ لگایا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے ایک سیب ٹوٹ کے گرا، اس نے سوچنا شروع کیا یہ زمین پر کیوں گر گیا، آسمان کی طرف کیوں نہیں چلا گیا، ادھر کیوں نہیں چلا گیا، ادھر کیوں نہیں چلا گیا، خلا میں کیوں نہیں چلا گیا، زمین پر کیوں گر گیا. اور اس نے سوچتے سوچتے فیصلہ کیا زمین کھینچتی ہے، زمین کے اندر کشش ہے. اس نے کشش ارضی کا پتہ لگا لیا غور کرتے کرتے، اور بعد میں لوگوں نے تحقیق کیا اور اتنا بڑا علم کا دروازہ اس نے کھول دیا. میں نے کہا یقیناً بہت عظیم انسان تھا، سیب کے ایک پھل کہ ٹوٹ کے گرنے سے اس نے کشش ارضی کا پتہ لگا لیا. مگر آپ کی عقل کہاں چلی گئی؟ سینکڑوں سیب کھا گئے اور اپنے رازق کا پتہ نہ لگا سکے، اپنے رازق کا پتہ نہ لگا سکے. جس طرح ایک سیب کشش ارضی کا گواہ ہے، اسی طرح سیب کی ہر کاش اپنے رازق کی گواہ ہے. جس طرح اس نے سوچا سیب زمین پر کیوں گر گیا، آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ اس میں مٹھاس کہاں سے آ گئی، اس میں خوشبو کہاں سے آ گئی، اس میں وٹامنز کس نے رکھ دیے ہیں، اس میں حیاتین کس نے جمع کر دی ہے. تو جس طرح وہ ایک سیب کشش ارضی کا گواہ ہے، سیب کی ایک ایک کاش اس خالق مطلق اور رازق مطلق کی گواہ ہے کہ جس کے خانے نعمت سے سب کھا رہے ہیں. درود بھیج دیجئے محمد و آل گواہ کی ضرورت نہیں کہ کوئی آئے بتائے کہ ایک اللہ ہے، کوئی آ کے بتائے محمد مصطفیٰ آخری رسول ہیں، تو کون آگے کا بتائے گا؟ کوئی نہ بتائے کہ علی جو ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے ولی ہیں. یہ تو ہمارا کام ہے، ہماری نگاہوں میں اتنی روشنی ہونی چاہیے. اگر ہم غور و فکر کرنے کے عادی ہیں تو کیوں نہیں ہم سمجھ سکتے، ہمیں کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک روایت سنا دوں، پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، روایت کتابوں میں ہے اور مستند روایت ہے. ایک شخص یوں ہی آیا اور اسلام لایا، اسلام لانے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول بس یہ بتا دیجئے کہ یہ نظام ولایت جو آپ نے یہاں قائم کیا ہے इसको आपके बाद कौन संभालेगा, इसको आपके बाद कौन संभालेगा, वो वली कौन होगा? कहेंगे पहचान लो, तुम देख लो ये जो लोग बैठे हैं इन्हीं में कोई होगा, पहचान लो। ये नहीं बता, नाम नहीं लिया। रवायत कहते हैं कि वो शख्स उठा भी के चेहरे को देखना शुरू किया, चलते चलते एक मरतबा अली के पास पहुंचा और जैसे ही चेहरे पर नजर पड़ी वह एक मरतबा तड़प के हाथों को थामा, आंखों से लगाया और रोना शुरू कर दिया। ये कह के मैंने पहचान लिया, मैंने पहचान लिया, मैंने पहचान लिया। तो अजीजाने गिरामी, पहचानने के लिए निगाह मार्फत चाहिए। अगर निगाह मार्फत नहीं है तो अखबार और रवायतों से आदमी नहीं पहचान सकता। दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाले, पहचानना चाहे, पहचानना चाहे तो अल्लाह ने जितना अली को पहचानवाया है किसी नबी को नहीं पहचानवाया। अल्लाह ने जितना अली को पहचानवाया है किसी नबी को नहीं पहचानवाया। ना आदम को, ना नूह को, ना इब्राहिम को, किसी को नहीं। अली को पैदा किया अपने घर में, पैदा किया अपने घर में, परवरिश के लिए जगह मुंतखब की आगोश रसूल, उस घर में पैदा किया जो तमाम मजाहिब के लिए मरकज तकद्दस था, और उस आगोश का इंतखाब किया कि जिस पर सारी दुनिया की निगाहें पड़ी हुई थी। पैगम्बर इस्लाम को इसलिए भी देखते थे कि कहीं इनका कोई अमल निगाहों से ओझल न रह जाए, दुश्मन ये चाहते थे कहीं कोई कमजोरी मिल जाए इनकी। अली को नबी की आगोश में पहुंचा दिया, अली को नबी की आगोश में पहुंचा दिया। आदि जाने ग्रामी एक साहब ने किताब में लिखा, विलादत मौलाए मुत्तकियान का जिक्र किया, कहने लगे फातिमा बिनते असद गई, तकलीफ थी शिकम मुबारक को, दीवार से मस किया, दीवार पुरानी हो गई थी, अपनी जगह से हट गई और फातिमा बिनते असद गई, इत्तेफाक से अली खाना काबा में पैदा हो गए। फिर दूसरे साहब हैं अली मियां नदवी, मरहूम हो गए, उन्होंने कहा कि कैसा हुस्न इत्तेफाक था अली के लिए के काबे में मक्के में कहत पड़ा, और कहत पड़ा तो पैगम्बर इस्लाम ने जाके हजरत हमजा से, हजरत अब्बास से कहा जो अबू तालिब के भाई थे, कि एक एक अबू तालिब के लड़कों के को एक एक सब ले लें, तो अकील को हमजा ने ले लिया, अकील को अब्बास ने ले लिया, जाफर को हमजा ने ले लिया और अली को पैगम्बर इस्लाम ने ले लिया परवरिश के लिए। अजीजाने गिरामी जिस दिन पैदा हुए थे अली उसी दिन पैगम्बर की आगोश में पहुंच गए थे। अली ये इत्तेफाक नहीं है, अगर इत्तेफाक है तो कितने इत्तेफाक होंगे, अगर इत्तेफाक है तो जरा कितने इत्तेफाक। देखिए नामों में मुमासलत, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अली मुर्तजा, बिल्कुल बराबर के नाम है मफहूम के एतबार से भी, लहजे के एतबार से भी, वजन के एतबार से भी। मोहम्मद मुस्तफ़ा, अली मुर्तजा, अबुल कासिम, अबुल हसन, और अभी कल किसी से गुफ्तगू हो रही थी 63 साल रसूल की जिंदगी, 63 साल अली की जिंदगी, 30 साल रसूल बगैर अली के मक्के में रहे, मदीने में 30 साल पैगंबर बगैर अली के रहे, इसलिए के पहली अमुलफीन में पैगंबर इस्लाम पैदा हुए और 30वें साल हजरत अली पैदा हुए हैं, तो 30 साल पैगंबर अकेले थे, और जब पैगंबर इस्लाम दुनिया से चले गए तो 30 साल अली जिंदा रहे बगैर पैगंबर के, बगैर पैगंबर के। आंख खोली पैगंबर को देखा, अली की आंख पैगंबर की गोद में खुली, और पैगंबर की आंख कहाँ बंद हुई, अली की गोद में। सब इत्तफाकात हैं, बात जोड़ते जाइए, सब इत्तफाकात हैं। इत्तेफाक से काबे में पैदा हुए, इत्तेफाक से पैगम्बर की गोद में पहुंच गए, इत्तेफाक से एक ही तरह का नाम था, इत्तेफाक से अली ने पैगम्बर की गोद में आंख खोली, इत्तेफाक से पैगम्बर की आंख अली की गोद में बंद हुई, इत्तेफाक से अली को पहला गुस्ल पैगम्बर ने दिया था, इत्तेफाक से आखिरी गुस्ल पैगम्बर को अली ने दिया, और इत्तेफाक से जितने इत्तेफाकात हैं, इत्तेफाक से दावत ज़ुल-अर्शिया का इंतजाम अली ने किया, और इत्तेफाक से शोब अबू तालिब में रसूलुल्लाह के साथ अली थे और मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे थे, अबू तालिब भी साथ में थे, 3 साल गुजारा, और इत्तेफाक से वहां से जब निकले, जब वहां से निकले तो पैगम्बर ने مدینے کا رخ کیا, ہجرت کی. ہجرت کی تو اتفاق سے علی کو کہا کہ اپنے بستر پر سو جا, میرے بستر پر سو جاؤ چادر اوڑھ کے. علی نے چادر اوڑھی اور اوڑھ کے سو گئے. دیکھنے والے رات بھر دیکھتے رہے, سمجھتے رہے پیغمبر سو رہے ہیں, پیغمبر سو رہے ہیں, اتفاق سے سب ہو رہا ہے. اور علی کو ایسی نیند آئی جیسی نیند کبھی نہیں آتی, آئی تھی. اتفاق سے یہ بھی ہو گیا, اور اتفاق سے رسول اللہ نے سارے ساری امانتیں علی کے حوالے کر دیں کہ ان کو ان کے مالک تک پہنچا دینا, اور اتفاق سے خود چلے گئے اور قبر میں جا کے رک گئے. اور اس وقت تک رکے رہے جب تک علی آ نہیں گئے, جب تک علی آ نہیں گئے منزل قبا میں رکے رہے. جب وہاں علی پہنچ گئے تو پھر مدینے میں داخل ہوئے, اور مدینے میں داخل ہوتے ہی چونکہ ولایت کا نظام قائم کرنا تھا رسول اللہ کو, اس لیے پہلا کام یہ کیا کہ سارے مسلمانوں کو جمع کیا, اور جمع کر کے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. ایک انصار ایک مہاجر, یا انصار انصار مہاجر مہاجر, سب کو بھائی بنا دیا. اتفاق ایسا ہوا کہ سارے مسلمان بھائی بن گئے ایک دوسرے کے, علی بچ گئے خالی, اور اتفاق سے رسول اللہ بھی بچ گئے. حضرت علی نے کہا, حضرت علی نے کہا بھائی یا رسول اللہ میرا بھائی, کہا تمہارا بھائی تو میں ہوں, اس دنیا میں بھی ہوں, دنیا میں بھی ذرا دور بھی دیجیے محمد بھائی. میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں پھر کبھی یہ نہ آئے کہ علی کی ولایت کا اقرار کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیل کون سی ہے, دوسروں کو منوانے کے لیے دلیل کون سی ہے. تو یہ بھی اتفاق ہے. اتفاق سے رسول اللہ کے بھائی کون بن گئے؟ حضرت علی. اچھا اب جنگیں شروع ہو گئیں, جنگیں شروع ہو گئیں, پہلی جنگ بدر. اتفاق سے ان لوگوں نے کہا کہ ایسے کو بھیجیے لڑنے کے لیے جو ہمارے مقابلے کو ہو, ہم انصار سے نہیں لڑیں گے, ہم ان کے برابر نہیں ہیں. حضرت علی کو بھیجا, حضرت حمزہ کو بھیجا, اور ایک اور سے. علی سب سے آگے گئے اتفاق سے, سب سے پہلے تلوار بلند ہوئی علی کی, اور اتفاق سے بدر کی لڑائی علی نے فتح کی. تاریخ یہی کہتی ہے جتنا سب نے مل کے مارا ہوگا کفار کو, اس سے کہیں زیادہ حضرت علی نے تنہا قتل کر دیا. عزیزان گرامی, اتفاقات بھی کیسے کیسے ہوتے ہیں. اتفاق سے جنگ بدر میں سب سوچ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے, اب اتفاق سے خالی علی رہ گئے. علی کی تلوار ٹوٹ گئی, علی کی تلوار ٹوٹ گئی. ایک کھجور کی ٹہنی پڑی ہوئی تھی, اس کو اٹھا لیا, اٹھا لیا, اور اسی سے مقابلہ کر رہے ہیں, اسی سے مقابلہ کر رہے ہیں. مگر عالم یہ ہے کہ جس کی کلائی پر وہ پڑ جاتی ہے اتنی بڑی کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ, تو ہاتھ سے اس کا تلوار چھوٹ کے گر جاتی ہے. میں کہوں گا مولا ایک تلوار اٹھا لیجیے, کیوں اس لکڑی سوکھی ہوئی لکڑی سے کیوں جہاد کر رہے ہیں؟ تو علی کہیں گے یہ تلواریں علی کے لیے زیبا نہیں دی, اس پر بے گناہوں کے خون کے تھپے ہیں. وہ جب پیغمبر اسلام کے بارگاہ میں پہنچے تو پیغمبر اسلام نے ذوالفقار دے دی, ذرا آپ میں جو اندھیرا ہے اس لیے اب جوش پیدا کر دیں, اور دوسری کوئی ضرورت نہیں ہے. کہ دستے علی میں آ کے مچلتی تھی ذوالفقار, دستے علی میں آ کے مچلتی تھی ذوالفقار, شولے ستمگروں پہ اگلتی تھی ذوالفقار, میدان میں اپنا رنگ بدلتی تھی ذوالفقار, نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی ذوالفقار, عنوان تھی جو اہل وفا کے سکون کا, دھبا نہیں تھا اس پہ غریبوں کے خون کا, دھبا نہیں تھا اس پہ غریبوں کے خون کا. مچلتی تھی ذوالفقار, شولے ستمگروں پہ اگلتی تھی ذوالفقار, میدان میں اپنا رنگ بدلتی تھی ذوالفقار, نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی ذوالفقار, عنوان تھی جو اہل وفا کے سکون کا, دھبا نہیں تھا اس پہ غریبوں کے خون کا, گھر میں علی کے آئی تھی ایمان کی طرح, دشمن پہ تھی نگاہ نگہبان کی طرح, اتری تھی آسمان سے قرآن کی طرح. زیادہ پڑ گیا, ہاں آگے آگے پھر سے سن لیجیے آپ. آپ حضرات اور آ جائیں, بیچ میں خلا ہے. دستے علی میں آ کے مچلتی تھی ذوالفقار, شولے ستم کرو پہ اگلتی تھی ذوالفقار, میدان میں اپنا رنگ بدلتی تھی ذوالفقار, نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی ذوالفقار, عنوان تھی جو اہل وفا کے سکون
کا, دھبا نہیں تھا اس پہ غریبوں کے خون کا, گھر میں علی کے آئی تھے ایمان کی طرح, دشمن پہ تھی نگاہ نگہبان کی طرح, اتری تھی آسمان سے قرآن کی طرح.
بس کس نے فتح کیا؟ علی نے. اتفاق سے وقت کس نے فتح کیا؟ علی نے. عمر ابن عبدالعزیز کو کس نے قتل کیا؟ علی نے. مرحب اور انتر کا سر کس نے قلب کیا؟ علی نے. در خیبر کس نے اکھاڑا؟ علی نے. در خیبر علی نے اکھاڑا. اور صلح حدیبیہ کے لکھنے کا مرحلہ جب آیا تو قلم کس کا نکلا؟
علی
کا. جہاں تلوار کی ضرورت پڑی علی کی تلوار کام آئی, جہاں قلم کی ضرورت پڑی علی کا قلم کام آیا. سورہ برات لے کے کون گیا اتفاق سے؟
علی گئے.
علی گئے. ابھی گرامی دیکھتے جائیے جتنے ہیں سب اتفاقات ہیں. سورہ برات لے کے علی گئے. فاطمہ زہرا کی نسبت کا سوال آیا شادی کا, اتفاق سے قرآن فال علی کے نام نکل آیا.
سبحان اللہ, واہ واہ.
شادی ہو گئی. شادی ہو گئی تو یہ سارے اتفاقات ہیں عزیزان گرامی. موبائل کا میدان آیا, اتفاق سے اور کوئی نہیں, اس پہ اس معیار پہ پورا اترا علی گئے. تو اس طرح سے دیکھتے جائیے غدیر خم تک اتفاق 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 اتفاق. اگر سب یہ اتفاق ہے تو مجھے بھی کہنے دیجئے, رو سورج جو نکل آتا ہے وہ اتفاق سے نکل آتا ہے, اور شام جو ہو جاتی ہے وہ اتفاق سے ہو جاتی ہے, نہ ہو تو کیا کر لیں گے ہم. چاند جو نکلتا ہے اتفاق سے نکلتا ہے, ہوائیں جو چلتی ہیں وہ اتفاق سے چلتی ہیں, سمندر میں جو اربادہ پیدا ہوتا ہے اتفاق سے سارا کام اتفاق سے ہوگا ہوتا ہے. اب کوئی مسلمان نہیں مانے گا, کہا کیسی بات کر رہے ہیں صاحب, اللہ سورج روز نکالتا ہے روز ڈوبتا ہے. تو ہم نے کہا کہ اتنے اتفاقات ایک ساتھ تو ہو نہیں سکتے عزیزان گرامی, اسے بھی مان لیجئے یہ الہی نظام تھا. اللہ علی کو پہچانوا رہا تھا کہ یہ پھر نہ کہہ دینا کہ ہم نے امام کو پہچانا نہیں, ہم نے امام کو پہچانا نہیں, اپنے ولی کو پہچانا نہیں, اللہ پہچانوا رہا ہے. اس لیے کہ ایک دو اتفاق کسے کہتے ہیں؟ اتفاق کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچے ہیں, ان میں سے کوئی بھی جا رہا ہے آسانی سے بتا دیں گے جا رہے ہیں, راستے میں دیکھا کچھ پیسے گرے ہوئے ہیں, ایک روپے کا سکہ ہے, دو روپے کا سکہ ہے, پانچ روپے کا سکہ ہے, دس روپے کا سکہ ہے, پچاس پیسے کا سکہ ہے مثلاً, اب تو ختم ہو گیا ہے مگر یہ سکے سب گرے ہوئے ہیں. دیکھنے کے بعد فوراً وہ کہے گا کسی کا بے خیالی میں گر گیا ہے. لیکن اگر اس طرح دیکھا انہوں نے کہ ایک دوسری جگہ ہے, دس روپے کا سکہ رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر پانچ روپے کا ہے, اس کے اوپر دو روپے کا ہے, اس کے اوپر ایک روپے کا ہے, اب لاکھ کہیے کہ اتفاق سے گر گیا ہے, وہ کبھی مانے گا نہیں. اتفاق سے گر تو سکتا ہے مگر سیٹ نہیں ہو سکتا ہے اس طرح سے. عزیزان گرامی پوری تاریخ اسلام گواہی دے رہی ہے. اب اس میں یہ کہنا کہ پیغمبر کو پہلے لکھ دینا چاہیے تھا, کیوں لکھ دینا چاہیے تھا, کیوں لکھ دینا چاہیے تھا؟ قرآن نے پہچان بتا دی کہ ولی ایسا ہوتا ہے, ولی کو ایسا ہونا چاہیے. کسی چیز علی کو ایک ایک لمحہ علی کی زندگی کا دنیا کے سامنے ہے, علی کو دنیا کی نگاہوں نے, تاریخ کی کھلی نگاہوں نے دوش پیغمبر پہ بھی دیکھا ہے, دست پیغمبر پہ بھی دیکھا ہے, نبی کی آغوش میں بھی دیکھا ہے, خانہ کعبہ پہ بھی دیکھا ہے, مسجد میں عبادت کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے, میدان میں تلوار چلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے, کھیتوں میں درخت لگاتے ہوئے بھی دیکھا ہے, پودوں کو پانی دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے, غریبوں کی روٹیاں پکاتے ہوئے بھی دیکھا ہے, یتیموں کی مدد کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, پیغمبر کی جوتیاں ٹانکتے ہوئے بھی دیکھا ہے. کوئی ایسا رخ علی کی زندگی کا ہے ہی نہیں جو ہمارے سامنے نہ ہو. ہمیں علی کو پہچاننے میں کوئی زحمت نہیں ہے. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. عزیزانی یہ سب افسانے عزیزانی گرامی بہت بعد میں بنے ہیں, یہ سب افسانے بہت بعد میں بنے ہیں. اگر آدمی واقعی پہچاننا چاہتا ہے کہ ہمارا ولی کون ہے, مگر وہی پہچاننے کی کوشش کرے گا جو ولایت کے نظام کا قائل ہوگا، جو اس کا قائل ہوگا کہ نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ کام آئے گا، کچھ نہیں کام آئے گا اگر ولایت نہیں ہے، اور ولایت کا نظام اگر قائم ہو جائے گا تو یہ اسی نماز میں جان پڑ جائے گی، اسی روزے میں طاقت پیدا ہو جائے گی، اسی حج میں اتنی طاقت ہو جائے گی کہ ساری دشمن طاقتیں جو ہیں شکست کھا جائیں گی، مگر اس کے لیے بھی زیادہ ولایت شرط ہے۔ یہی تو کہا تھا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ نماز جو ہے جنت میں پہنچائے گی، یہ کوثر میں پہنچائے گی، یہ بھائی کام دے گی، یہ کام دے گی، مگر آخر میں کہا اس کے لیے ایک شرط ہے۔ لوگوں نے کہا کون شرط؟ کہا وہ شرط ہم ہے، ولایت کے بغیر کیا کر لے گی نماز، ولایت کے بغیر کیا کر لے گا حج؟ آج دیکھ رہے ہیں 8,000 حاجی شہید ہو گئے، 8,000 کوئی معمولی نہیں ہوتے، حاجی شہید ہو گئے، یہ اللہ کے مہمان تھے، اور ماتھے پر پسینہ بھی نہیں آیا، بڑی شان سے کہتے ہیں کہ ہم خادم حرمین ہیں، بڑی شان سے بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم خادم، ہمیں اتنے آدمی مر گئے بےچارے، 8,000 کوئی معمولی نہیں، 8,000 شہید ہو گئے۔ اب ٹھیکہ تو لے لیا آپ نے اللہ کے مہمانوں کو، اپنا کھاتے ہیں وہ جا کے آپ کا نہیں کھاتے، اور دے کے آتے ہیں اور ان کی حفاظت نہیں کر سکے، ان کی حفاظت نہیں کر سکے، فوج بھی ہے، لشکر بھی ہے، سبھی کچھ ہے، اتنا بڑا ملک ہے، اگر ولایت کا نظام ہوتا ایک حاجی کو خراش نہیں لگ سکتی، علی کی ذوالفقار سے کسی کو خراش لگی ہو تو بتا دیجئے، کسی کو اذیت پہنچی ہو تو ذرا بتا دیجئے، ولایت ولایت ہے، ولایت کی جھلک ذرا سے دکھائی دے گئی ہے لبنان میں حزب اللہ میں، صرف جھلک ہی تو ہے، صرف جھلک ہی ہے نا، ولایت ولی فقیہ ایران میں ہے، وہ ولی فقیہ ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کرتے، ولی سے جڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ولی فقیہ سے جڑے ہوئے ہیں حسن نصر اللہ، حالانکہ اگر چاہتے تو خود ہی ولی فقیہ بن جاتے وہاں کے، مگر وہ جانتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی ولی ہوگا، دو ولی نہیں ہو سکتے، دو ولی نہیں ہو سکتے، پیغمبر کے زمانے میں علی بولتے نہیں تھے، خاموش سنتے رہتے تھے، کیوں بولتے؟ پیغمبر ولی ہے، علی ان کے پیچھے خاموش کھڑے ہوئے ہیں، جانتے سب تھے، دوسرے بولنے کی کوشش کرتے تھے، پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، حالانکہ کہہ دیا تھا قرآن نے پیغمبر سے جو آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا یا جو پیچھے رہ جائے گا ہلاک ہو جائے گا، پیچھے رہ جانا اور ہے اور پیچھے رہنا اور ہے، علی پیغمبر کے پیچھے رہتے تھے، کبھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی، پیغمبر کے بعد علی کے ساتھ امام حسن امام حسین تھے، یہ بھی امام تھے، علم میں نہ کم تھے نہ منصب میں کوئی کمی تھی، مگر کہیں آپ نے دیکھا ہے علی کو امام حسن امام حسین نے کوئی مشورہ دیا ہو؟ کہیں نہیں، کوئی تاریخ میں کوئی چھوٹا سا چھوٹا بتا دیجئے، ایسے تو فرضی روایتیں نہ جانے کتنی گڑ لی گئی ہیں اور سنا دی جاتی ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اب فرضی روایت نہیں ہے تو کیا ہے کہ آخر میں جب ابو طالب کا آخری وقت آیا تو پیغمبر گئے کہنے لگے کہ چچا آپ تو کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں آپ کی شفاعت کروں قیامت میں، کلمہ پڑھ لیجئے، کب؟ جب دنیا سے جا رہے ہیں، کتنے دن ساتھ رہے رسول اللہ حضرت ابو طالب کے ساتھ؟ کتنے دن رہے ہیں؟ 53 سال، 53 سال کوئی معمولی نہیں ہے عزیزان گرامی، کبھی یاد نہیں آیا رسول اللہ کو کہ چچا سے کہہ دیں کہ چچا سب تو کر رہے ہیں میرے لیے کلمہ بھی پڑھ لیجئے، 53 سال کوئی معمولی نہیں ہوتا، ایک ساتھ کھانا کھایا ہے، ایک ساتھ سوئے ہیں، پیغمبر کی گود میں پہلے بچپن میں سوتے تھے، ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے، ایک ساتھ سفر کرتے تھے، ایک ساتھ شہدا ابو طالب میں رہے ہیں، جہاں ہر طرح کی تکلیف تھی وہی کہہ دیتے، وہاں کوئی دوسرا نہیں تھا، بہت آسانی سے پیغمبر اسلام کلمہ پڑھ لیتے، کوئی باہر کا تھا ہی نہیں، کہتے تھے چچا یہی کلمہ پڑھ لیجیے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں گواہی تو دوں، عزیز آنے گرامی ان کو جھوٹ گھڑنا بھی نہیں آتا، اے ابو طالب ایمان سیل نے خسال، یوں تو پھیلائے ہیں دنیا نے روایات کے جال، پھر بھی چھپتا ہے کہاں تیری صداقت کا جمال، تیرا کردار یہ کرتا ہے زمانے سے سوال، بولو ایمان سے ایمان کسے کہتے ہیں، میں ہوں کافر تو مسلمان کسے کہتے ہیں، شرک سے ہوتی کچھ آلودہ تیری ذات اگر، پاتے تعلیم صداقت کے کہاں تیرے بسر، بہرے تائید پیغمبر جب اٹھے تھے حیدر، روک دیتا کہ کیا یہ کیا کرتے ہو اے جانے پدر، ارے در سے اسلام دیا اور نہ لایا اسلام، اچھا کافر تھا کہ بیٹوں کو سکھایا اسلام، بھائی قابل تو ایسا قابل تو کوئی نظر نہیں آیا. لیکن ابھی روایت کرنے والے جو ہیں وہ اتنے پاگل ہوتے ہیں اور اس لیے پاگل ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ جن کے درمیان یہ روایت جا رہی ہے وہ ہم سے زیادہ پاگل ہے. اب ان سے پوچھ لیے کہ رسول اللہ نے کبھی کسی اور سے بھی کہا تھا کلمہ پڑھو؟ کسی کا نام لے لیجئے جو بڑے بڑے ہیں, جو بڑے بڑے جو غادری ہیں ان کے بارے میں پوچھ لیجئے, فلاں نے کب کلمہ پڑھا تھا, فلاں نے کب کلمہ پڑھا تھا, فلاں نے کب کلمہ پڑھا تھا. رسول اللہ نے اور کسی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا ہے؟ یہ کلمہ پڑھا کے مسلمان بننے کا رواج نہ جانے کہاں سے آ گیا. اتنا بڑا مجمع ہے, میں پوچھوں آپ لوگوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی نہیں کہے گا, کوئی نہیں کہے گا. ابھی ظاہر کر رہا ہوں جو مسلمان ہوتا اس کو کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, جو مسلمان ہے اس کو کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو عزیز دانی گرامی یہ زبنا کیا, اہل دنیا نے تراشے ہیں فسانے کیا کیا, جال سازوں نے بنائے ہیں ٹھکانے کیا کیا, جال سازوں نے بنائے ہیں ٹھکانے کیا کیا کیا, بے زمینوں نے نکالے ہیں بہانے کیا کیا, بھر دیا دامن تاریخ میں جانے کیا کیا, یوں لگائی نقب اسلام کی دیواروں میں, مال چوری کا بکاش شام کے بازاروں میں. یہ روایتیں نہیں ہیں, سب چوری کا مال ہے. عزیز آنے گرامی ضرورت بھی دیجئے محمد والے محمد. عزیز آنے گرامی کس میں ہمت ہے جو کہہ دے کہ آپ نے ہم سے کہا نہیں تھا کہ علی تو ہمارے بعد امام ہوں گے اور ہمارے بعد ولی ہوں گے؟ کہہ کے وہ بچ سکے گا قیامت میں؟ کہہ کے وہ بچ سکے گا؟ اگر علی نہیں ولی ہوں گے تو پھر اور کون ہوگا؟ اور کس میں صلاحیت ہے؟ اور سب سے بڑی مصیبت یہی آئی کہ اس نظام کو توڑ دیا گیا جو پیغمبر نے قائم کیا تھا, اس کی ابتدا کی تھی رشتہ اخوت سے, اور آخر میں وہ منزل آ گئی تھی کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سامنے کوئی مسلمان فاقہ کر کے گھر میں نہیں رہ سکتا تھا. پیغمبر نے کہہ دیا تھا کہ تم اب بھائی بھائی ہو گئے ہو, ایسا نہ ہو کہ ایک کھانا کھا لو ایک فاقہ کرے, ایک غریب بن جائے ایک امیر بن جائے, ایک بڑا بن جائے ایک چھوٹا بن جائے. استعمار کے سارے راستے بند ہو گئے, استکبار کے سارے راستے بند ہو گئے. اس چھوٹے سے معاشرے میں, اس چھوٹا سا معاشرہ کوئی ریاست نہیں تھی, ریاست کی سرحد ہوتی ہے. آپ بتا دیجئے کہ پیغمبر نے جو معاشرہ بنایا تھا اس کی سرحد کہاں تھی؟ مجھ سے سن لیجئے, اسلامی معاشرے کی سرحد زمین پر نہیں قائم ہوتی, دلوں پر قائم ہوتی ہے. جہاں جہاں مسلمان تھے وہ اسی مملکت کے شہری تھے, وہ اسی مملکت کے شہری تھے. اگر وہ باقی رہتا, وہ سماج باقی رہتا, تو آج دنیا ایسی نہ ہوتی کہ انسان کے اور بے گناہوں کے خون میں ڈوبی ہوئی ہے. اس کو منہدم کر کے ایک حکومتی نظام قائم کر لیا گیا, ایسا نظام قائم کر لیا گیا کہ جس کی کوئی جو اس قدر انسانوں کا دشمن تھا کہ شاید ایسا نظام کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں. جمہوریت بھی دنیا نے دیکھی ہے, سوشلزم بھی دنیا نے دیکھا ہے, اشتراکیت بھی دنیا نے دیکھی ہے, لیکن یہ عجیب و غریب نظام تھا کہ جس کی بنیاد تو مذہب پہ رکھی گئی لیکن ماحول قیصر و کسریٰ کا تھا. نام تو سب کے الگ الگ ہوتے ہیں عزیز آنے گرامی, چاہے فرعون رکھ لیجئے, چاہے قیصر رکھ لیجئے, چاہے کسریٰ رکھ لیجئے, چاہے شرفاء مکہ رکھ لیجئے, چاہے خلیفہ رکھ لیجئے. اصل شے تو وہ موضوع ہے جس کا یہ نام رکھا گیا ہے. وہی جو کچھ ہوتا تھا, فوج ویسے ہی بنا لی گئی, لشکر ویسے ہی قائم ہو گیا, سپاہی ویسے ہی بن گئے, لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لانے لگے, پٹائیاں ہونے لگی, طرح طرح کا ظلم ہونے لگا. اور ایک صاحب کا درہ مشہور ہے, وہ نکلتے تھے تو درہ لے کے جب مور ہوا اور شاہ سے کسی کے اوپر پڑ گیا. سعد بن عبادہ جنہوں نے عراق فتح کیا تھا, فاتح قادسیہ کہے جاتے ہیں, بہت بڑے تھے وہ, بیٹھے ہوئے تھے, وہ ادھر سے گزر رہے تھے اور وہ اٹھے نہیں, ان کو کھل گیا, خلافت معاب کو کھل گیا. انہوں نے ایک پوڑا جو تھا ایک جما دیا شاہ سے, اس کی پیٹھ پہ جو پوڑا تو تل ملا کے کھڑے ہو گئے, کہنے آئے 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 آپ مجھے کو مار رہے ہیں؟ کہنے میں اس لیے مار رہا ہوں کہ تم کو بتا دوں کہ خلافت تم سے مروب نہیں ہوئی ہے. تو مسئلہ مروبیت کا تھا سارا, مسئلہ مروبیت کا تھا. تو عزیزان گرامی ایک عجیب و غریب چیز ہو گئی. اب میں, میرے سامنے گھڑی نہیں ہے کہ میں کہاں تک کتنی دیر اور پڑھوں، دکھائی نہیں دے رہا ہے کیا؟ پون گھنٹہ ہو گیا تو اب نہیں وقت ہے، اب اب وقت نہیں ہے. عزیزان گرامی، ایک بہت بڑی کھلی ہوئی حقیقت ہے صاحبان فکر و نظر سے، صاحبان فکر و نظر کے سے یہاں تک تو میں نے پہنچا دیا کہ علی کو پہچاننے کے لیے کسی کاغذ کی ضرورت نہیں تھی، کسی قلم کی ضرورت نہیں، کسی کاغذ اور کسی قلم کی ضرورت نہیں تھی. علی کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. اور نہ پہچاننا پہچاننے پہ آئے، تم نبی کو بھی نہیں پہچان رہے تھے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. پیغمبر نے ایک معاشرہ چھوٹا سا قائم کیا، عادلانہ معاشرہ، اور چند برسوں میں کل 10 سال مدینے میں ملے ہیں پیغمبر اسلام کو. اس میں پیغمبر نے وہ معاشرہ قائم کیا کہ جس میں چند برسوں میں نہ کوئی غریب رہ گیا نہ امیر، نہ کوئی دولت مند رہ گیا نہ فاقہ کش، سب برابر ہو گئے، آقا غلام سب برابر ہو گئے. اور وہ غلام جو مکے میں غلامی کرتے تھے، یہاں آ کے ان کی اذان پر سب دوڑ کے جانے لگے، کسی طرح کا کوئی فرق نہیں رہ گیا. جو کچھ تھا سب کے گھر میں تھا، جو نہیں تھا وہ کسی کے گھر میں نہیں تھا، ولایت کا نظام قائم ہو گیا. ایسا نظام کہ لوگ یوگ در یوگ اس نظام میں داخل ہونے لگے، یوگ در یوگ اس نظام میں داخل، کون نہ داخل ہوگا جو دیکھ لے گا ایک مرتبہ مدینے کا وہ نظام جو پیغمبر اسلام نے قائم کیا ہوگا تھا، تو سب اس نظام میں آنا چاہیں گے. وہاں دولت بیکار، پیسے بیکار، رسول اللہ نے وہ ماحول پیدا کر دیا کہ جن کے پاس دولت تھی ان کو خرچ کرنے کا کوئی جگہ نہیں رہ گئی. قانون بنا دیا، نہ بڑے امامے بن سکتے ہیں، نہ ریشم پہنا جا سکتا ہے، نہ سونے کے کڑے پہنے جا سکتے ہیں. اب وہ بڑے آدمی اپنی بڑائی دکھائیں تو کیسے دکھائیں؟ اس زمانے میں گھڑیاں بھی نہیں تھیں، ایک سے ایک وہی خرید کے دکھاتے کہ ہم بڑے بڑے آدمی ہیں، وہی یہی تھا. اب وہ نہ سونا پہن سکتے ہیں، نہ ریشم پہن سکتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر سارے مدینے میں 2 جوڑے پر آدمی زندگی گزار رہا ہے سال میں، تو تیسرا جوڑا جو سلوائے گا وہ اسراف کرے گا، اور اسراف گناہ ہے، جہنم میں جائے گا. چلیے اب بےچارے کریں کیا. وہ بھی چاہتے تھے کہ بہترین شہنشین ہو جہاں ہم بیٹھے، مگر دیکھ رہے ہیں کہ جو پورے معاشرے کا غالی ہے وہ پتھر کا تکیہ بنا لیتا ہے، خالی زمین پر سو جاتا ہے، پہلے اصحاب صفہ کو کھلا لیتا ہے تب کھانا کھاتا ہے. انہیں شرم آنے لگی. شرم آنے لگی تو پیسہ بینک وینک تو تھا نہیں کہ کہیں رکھتے، کہاں تک دخل کرتے زمین میں، اپنے بھائیوں پر خرچ کر دیا. تھوڑے دن میں معاشرہ بالکل بن گیا. تو پیغمبر نے ایک اسلامی معاشرہ بنا دیا، ایک عادلانہ معاشرہ بنا دیا. اگر تاریخ کو سمجھنا چاہے آدمی، اور اس معاشرے تک پہنچنا چاہے مدینے تک، کبھی اگر موقع ملا تو میں اس تفصیل سے گفتگو کروں گا، تو بہت آسانی سے پہنچ سکتا ہے، بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تھا کہ جہاں کسی طرح کا ٹینشن آدمی کو رہی نہیں گیا، کسی طرح کا مقابلہ بالکل ختم ہو گیا، مسابقت بالکل ختم ہو گئی، کسی چیز میں نہیں. ہر آدمی جو کام کرنا جانتا ہے وہ شوق سے کر رہا ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، سارا معاشرہ چین سے ہے. تو پیغمبر جب دنیا سے گئے تو وہ معاشرہ بھی موجود تھا اور اللہ کا دین بھی موجود تھا. اللہ کا دین ہم تک پہنچ گیا. اس سے پہلے کی مجلسوں میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کا دین بالکل محفوظ ہے، نماز اسی طرح ہے، روزہ اسی طرح ہے، حرام اسی طرح ہے، حلال اسی طرح ہے، سب ہم جانتے ہیں. قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے، 1400 سال بعد بھی دین ہمارے سامنے ہے، 1400 سال بعد بھی دین ہمارے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل دین، پورا دین ہمارے سامنے ہے. آپ کسی مسلمان سے پوچھ لیجیے، تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے پوچھ لیجیے، وہ بتا دے گا سود حرام ہے، جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ حرام ہے وہ حرام ہے، یہ حلال ہے وہ حلال، سب بتا دے گا. مگر جو معاشرہ نبی نے قائم کیا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ عزیزان گرامی، جن لوگوں نے معاشرے کو کنٹرول کیا تھا، اپنے قبضے میں لیا تھا، وہ معاشرے کو بچا نہیں سکے، وہ معاشرے کو بچا نہیں سکے. 30 سال بعد جو کچھ تھا وہ بھی دفن ہو گیا. تو یقیناً دین انہوں نے نہیں بچایا ہوگا. اگر دین بچانے والے وہ ہوتے تو معاشرے کو بچا لیتے جو پیغمبر نے قائم کیا تھا، عادلانہ معاشرہ. اس کا مطلب دین بچانے والا کوئی اور ہے. وہ دین کون بچانے والا ہے؟ ولایت میں جب دیکھا کہ اس معاشرے کو اب واپس لانا اتنا آسان نہیں ہے, یہ طے کر لیا کہ ہم دین کو فتنے نہیں دیں گے. کہ دین کو بچانا تھا, ابھی مرثیے میں آپ میرے ہی مرثیے آپ سن رہے تھے کہ امام حسین میدان کربلا کی طرف پہنچے. کس لیے پہنچے؟ دین کو بچانے کے لیے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین کو امام حسین نے بچا دیا. کل کی مجلس میں نے کہا تھا کہ کربلا کے عصر عاشور کے بعد, عصر عاشورہ سے پہلے تو بہت سے فسادات ہوتے رہے, بہت سے طرح طرح کے, مگر عصر عاشور کے بعد اسلامی قانون میں ذرا بال برابر بھی فرق نہیں آنے پایا. یہ کس کی طاقت تھی کہ جس نے نماز کو بچا لیا؟ کس کی طاقت تھی جس نے روزے کو بچا لیا؟ یہ کربلا کی طاقت تھی, عصر عاشور. اگر حسین نہ ہوتے, حسین نے کیا کیا؟ حسین نے دین کیسے بچایا؟ امام حسین نے دیکھا کہ دین جو ہے وہ خلافت کے قبضے میں ہے, خلافت کے قبضے میں ہے. اگر ہر خلیفہ تھوڑا تھوڑا بدلتا رہا قانون الہی, تو ایک صدی دو صدی کے بعد اسلام پاس جانا نہیں جائے گا, اسلام بالکل ختم ہو جائے گا. پھر کیا کیا جائے؟ خلافت کو ختم کیا نہیں جا سکتا. ایک کام کیا جا سکتا ہے, اسلام کو خلافت سے الگ کر دیا جائے. اسلام کو خلافت, اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, تاکہ اسلام تو زندہ رہے. جب اسلام زندہ رہے گا, کبھی نہ کبھی عادلانہ معاشرہ قائم ہو جائے گا. اسلام کو بچانے کے لیے آ گئے, تو اسلام امام حسین نے بچا لیا. اتنی بڑی قربانی دی جبھی تو دی, اتنا بڑا کام تھا جبھی اتنی بڑی قربانی امام حسین نے دی, تو کربلا دین بچا لیا. امام حسین کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یزید کو مار کے خود خلیفہ بن جائے. اگر خلیفہ ہی بننا ہوتا تو بہت سے مواقع تھے جہاں امام حسین وہ سارے گندے طریقے اپناتے جو اہل دنیا اپناتے ہیں, لیکن امام وہ طریقہ اپنا نہیں سکتا. کربلا میں امام حسین نے دین, یزید کو قتل کرنا امام حسین کا مقصد نہیں تھا, امام حسین کو خلافت ختم کرنا بھی نہیں تھا. وہ جانتے تھے کہ یہ خلافت ختم نہیں ہوگی, اور یزید کو ماریں گے تو ایک یزید کے بعد دوسرا یزید بے پیدا ہو جائے گا, یہ سلسلہ بھی نہیں ہو سکتا. امام حسین نے کہا کہ وہ سسٹم ختم ہونا چاہیے, کہ جس سسٹم کے ذریعے یزید جیسا خلیفہ اسلام کے سر پر سوار ہو جاتا ہے, اس سسٹم کو ختم کرنا تھا. تو اس سسٹم کو, اس نظام کو, اس ڈھانچے کو امام حسین نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر لیا. امام حسین نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ امام حسین نے یزید کو قتل نہیں کیا. امام حسین نے وہ تخت جس پر یزید بیٹھا ہوا تھا, جسے تخت خلافت کہتے ہیں, جسے تخت خلافت کہتے ہیں, جو وراثت کے ذریعے اس کو ملا تھا. عزیزان گرامی, جو لوگ کہتے ہیں کہ کاغذ قلم اور پہلے مانگا ہوتا, جو لوگ سوچتے ہیں, میں بھی سوچ سکتا تھا اور کبھی سوچا ہوگا, عزیزان گرامی, کوئی حکومت ہوتی تو ضرور پیغمبر یہ سب کرتے, تاج ہوتا تو ضرور حضرت علی کو پہناتے, تخت ہوتا تو ضرور جشن تاج پوشی کرتے, کوئی خزانہ ہوتا تو ضرور کنجی حضرت علی کے سپرد کر دیتے. سب کچھ نہیں تھا, خالی قیادت کرنی ہے, صرف قیادت کرنی ہے. اور یہ قیادت ذمہ داری اصل ہے پیچھے رہنے والوں کی, کہ اپنا قائد بنائے. اور وہ پیغمبر نے پوری تعلیم دے دی ہے, پوری تعلیم دے دی ہے, مگر عالم کیا تھا کہ یزید تخت خلافت پر بیٹھا ہوا تھا, وہ تخت خلافت کے چاروں پائے پیغمبر کی چٹائی پر رکھے ہوئے تھے, دبائے ہوئے تھے. وہ ضرورت اس کی تھی کہ وہ پیغمبر کی چٹائی پر جو یہ تخت رکھا ہوا ہے, تخت خلافت, اس کو ہٹا دیا جائے اس جگہ سے, اس جگہ سے, تاکہ اسلام آزاد ہو جائے. وہاں جو بیٹھتا تھا کہتا تھا, ہم دین کے بھی مالک ہیں اور دنیا کے بھی مالک ہیں, ہم تمہارے دنیاوی حاکم بھی ہیں, ہم تمہارے دینی حاکم بھی ہیں, ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم جو چاہیں کر دیں, جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دیں, ہمیں حق حاصل ہے ہم شراب پی کے نماز پڑھا دیں, ہمیں حق حاصل ہے ہم حلال کو حرام کر دیں, ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم عقل پہ پہرا بٹھا دیں, ہمیں حق حاصل ہے کہ لوگوں کا راستہ بند کر دیں, ہمیں حق حاصل ہے کہ لوگوں کو پابند کر دیں کہ وہ پیغمبر کی حدیث نہ لکھیں. سب حق ہمیں حاصل ہے, دوسرے کو حاصل نہیں تھے. وہ اس وقت اس دور میں نہ کوئی فقیہ تھا, نہ کوئی مجتہد تھا, نہ کوئی فتویٰ دینے والا تھا. جو کچھ تھا وہی ہے خلیفہ, اس کا ہر حرف جو ہے وہ دین کا پیغام بن جاتا تھا. امام حسین نے کربلا میں اور کچھ نہیں کیا. یزید کو میں تخت خلافت کے ذلت کے گڑھے میں ڈال دیا، بس جاؤ پڑے رہو وہاں. اب جو بھی آتا ہے وہ ویسے ہی ہے. اسلام جب آزاد ہو گیا تو سب آزاد ہو گئے. اب امام ابو حنیفہ بھی پیدا ہوئے، امام شافعی بھی پیدا ہوئے، امام مالک بھی پیدا ہوئے. یہ سب کیسے پیدا ہوا؟ اگر امام حسین نہ شہید ہوتے کیا یہ لوگ پیدا ہوتے؟ موقع ہی نہیں تھا، خلافت اجازت ہی نہیں دیتی تھی کسی کو فتویٰ دینے کی. درود بھیج دیجیے عزیزان گرامی، یہ سب امام حسین کا کرم. اب امام حسین کربلا میں آ گئے، کربلا میں آ گئے. کیا امام حسین اور امامت کی نگاہیں کہاں پہنچتی ہیں اور کس طرح فتح حاصل کرتی ہیں، کس طرح اپنے مقصد کو پورا کرتی ہیں؟ عزیز آنے گرامی کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں کسی امام کی زندگی میں، امام حسین کی زندگی میں تو اور آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. امام حسین کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی فوج لوگوں کو قتل کر دے اور جہاں چاہتی ہے وہاں قتل کر دیتی ہے، جب چاہتی ہے قتل کر دیتی ہے. مگر امام حسین نے یزید کی پوری مشینری کو اتنا بے بس بنا دیا تھا، پوری حکومت کو بے بس بنا دیا تھا. امام حسین کہاں شہید ہوئے؟ جائے شہادت کا فیصلہ یزید نے کیا تھا کہ امام حسین نے؟ ذرا بتائیے کہاں شہید ہو گئے امام حسین؟ امام حسین نے طے کیا ہمیں کربلا میں شہید ہو، ہمیں بے بس کر دیا. یزید تو چاہتا تھا مدینے میں شہید کر دے، پھر یزید نے سوچا تھا مکے میں شہید کر دے. حسین پہلے سے طے کیے ہوئے تھے کہ ہمیں کربلا میں شہید ہونا ہے. قاتل اتنا طاقتور ہے جب چاہے جس کو شہید کر دے، جب چاہے جس کو شہید کر دے. مگر امام حسین نے کہا نا، ہر میرا ہر ساتھی اس وقت شہید ہوگا جب میں چاہوں گا، تمہارے چاہنے پہ کوئی نہیں شہید ہوگا. کہ جب چاہو آ کے مسلم ابن اسجا کو شہید کر دو، جب چاہو آ کے حبیب ابن مجاہد کو شہید کر دو، جب میں چاہوں گا تب یہ شہید ہوں گے. تو شہادت کی ترتیب بھی فاطمہ کے لال نے بنایا تھا، شہادت کی تاریخ بھی حسین نے طے کیا تھا. شہادت کی تاریخ ورنہ دوسری محرم سے لے کے کسی دن بھی شہید ہو سکتے تھے، حسین نے طے کیا کہ شہادت 10 محرم کو. اب 10 محرم کو جو ترتیب قائم ہوئی، سوگواران مظلوم، سوگواران مظلوم تو حسین نے قائم کر دی تھی. سب سے پہلے انصار، سب سے پہلے انصار. ایک جا رہا ہے اس کی لاش حسین اٹھا کے لا رہے ہیں، دوسرا جا رہا ہے اس کی لاش حسین لے کے آ رہے ہیں. انصار کا سلسلہ ختم ہوا، اب عزیزوں کی باری آئی. عزیزہ نے میرا، عزیزوں کی جب باری آئی تو سب سے پہلے مسلم کے دونوں لال ایک ایک کر کے گئے، ایک ساتھ نہیں گئے. مگر یہ مسلم کے بیٹے جو ہیں ان کی ماں کون ہے؟ ہے آپ کے ذہن میں؟ میں اپنے بچوں کو بتا دوں کہ حضرت مسلم کا عہد علی کی بیٹی رقیہ سے ہوا تھا، جو حضرت عباس کی ماں جائی بہن تھی. ایک ایسی خاتون جو کربلا میں آئی ہیں، ایسی خاتون جو کربلا میں آئی ہیں، اللہ نے انہیں 4 بیٹے دیے تھے اور 4 کڑی الجوان بھائی تھے جو کربلا کے میدان میں آئے تھے. عباس اور ان کے 3 بھائی آئے تھے، امام حسین بھائی تھے بس ماں جائے بھائی نہیں تھے، زینب ان کی بہن تھی بس ماں جائے بہن نہیں تھی، مگر ان کے رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا تھا. اور ام البنین نے کہہ دیا ہوگا بیٹی سے کہ بیٹا بیٹی جا تو رہی ہو لیکن زینب کے آگے اپنا قدم نہ بڑھانا کرنا، اور بیٹی اوف نہ کرنا، اگر قربانی کی منزل آ جائے، قربانی کا موقع آ جائے تو اوف نہ کرنا. تاریخ دیکھ کے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، ہر بیوی کی فریاد سنائی دی ہے کربلا میں، ہر بیوی کا نوحے بھی سنائی دیے ہیں، لیکن رقیہ کا کوئی نوا نہیں سنائی دیا. صرف آخر میں جب لٹا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچا ہے تب آواز سنائی دی ہے، اے مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کر، جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں بھری ہوئی تھی، آئے ہیں تو ہماری گودیاں اجڑ چکی ہیں. تو عزیز آنے گرامی مسلم کے دونوں بیٹے ایک ایک کر کے گئے، شاید انہی میں سے کوئی ایک لال تھا. آپ نے روایت سنا ہوگا، روایت تاریخ میں لکھا ہوا ہے، صرف روضہ خانے کی کتابوں میں نہیں ہے، کہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں جلتی ہوئی زمین پر، ایک بچہ آیا کم سن لڑکا، آیا، کمر میں تلوار اس کے بندھی ہوئی ہے، مگر اتنی بڑی تلوار ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو تلوار زمین پر خط دیتی ہوئی چلتی ہے. اب سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ یہ کس کا بیٹا ہے، خط دیتی ہوئی چلتی ہے. وہ بچہ آیا، امام کے سامنے کھڑا ہو گیا. امام نے نگاہیں اٹھائیں، کہا میرے لال کس لیے آئے ہو؟ کہا آقا میں بھی میدان جنگ میں جانے کا حوصلہ رکھتا ہوں، مولا مجھے اجازت دے دیجیے میدان میں جانے کی. کہا بیٹے تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے، میں تمہیں کیسے بھیج دوں؟ بچے نے طرف سے تڑپ کے کہا مولا یہ تلوار میں نے خود اپنے ہاتھ سے نہیں باندھی، میری ماں نے باندھ کے مجھے بھیجا ہے. اتنے در میں در خیمہ سے آواز آئی، فاطمہ کے لال ایک بیوہ کا نذرانہ ہے، اسے رد نہ کیجیے. امام حسین نے بچے کو گود میں اٹھایا، ابو الفضل عباس کو بلایا، کہا بھیا اسے گھوڑے پہ بٹھا دو، یہ جا کے اپنا حوصلہ نکال دے. بچہ شہید ہو گیا، اس کی لاش آئی، دوسرا بھائی بھی شہید ہوا، اس کی لاش آئی. اب زینب پریشان، ایک مرتبہ دیکھا انہوں نے محمد کی طرف، کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں انصار کی بیویوں کے سامنے شرمندہ ہو رہی ہوں؟ کوکجلی ماؤں کے سامنے سے جب گزرتی ہوں تو میں اپنی نگاہیں جھکا لیتی ہوں. اور محمد نے تڑپ کے کہا اما ہم کر کیا سکتے ہیں، جب کہتے ہیں ماموں سے تو ماموں روک لیتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں پالا تھا کہ مرنے کے لیے بھیج دے. زینب نے کہا آپ جاؤ، اجازت مل جائے گی. امام حسین جانتے تھے کون سی منزل کس کی ہے. گئے اونو محمد، امام کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. امام نے کہا میں سمجھ گیا، تمہاری ماں نے بھیجا ہے، جاؤ میرے لال دونوں جاؤ، مگر ایک ساتھ جاؤ، الگ الگ نہ جانا. اتنے میں امام نے کہا ماں سے اجازت پھر لے لو. گئے خیمے میں، زینب نے کہا مل گئی اجازت؟ کہا ہاں مل گئی. کہا جاؤ، میں ایک وصیت ہے. کہا وہ وصیت کیا ہے؟ کہا علی کے نواسے ہو، علی کا خون رگوں میں دوڑ رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ تم دریا تک پہنچ جاؤ، مگر اسے یاد رکھنا کہ ابھی علی اصغر پیاسا ہے. انہوں محمد نے تڑپ کے جواب دیا اما ہم دریا کی طرف دیکھیں گے. دونوں لال آئے، ابو الفضل عباس نے سجایا، تلواریں لگائی، حمامے باندھے، دو گھوڑوں پہ بٹھایا. حسین نے کہہ دیا بیٹا ساتھ رہنا، ایک میمنے کی طرف تم جاؤ، میسرے کی طرف تم جاؤ. دونوں گئے، میدان میں پہنچے، جنگ شروع ہو گئی. بچے تو تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھے ہوئے ہیں، آواز دیتے جا رہے ہیں، ایک بھائی دوسرے کو پکارتا ہے، مگر اتنا بڑا مجمع بیچ میں آ گیا کہ اب دونوں بھائی نہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں نہ آواز سن سکتے ہیں. دونوں بھائی ایک دوسرے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں. اسی میں چاروں طرف سے حملہ ہو گیا. فوج یزید نے وہ حربہ یعنی تیر اندازی کا جو ہر سریک کے ساتھ ہر شہید کے ساتھ اپنایا تھا، اور محمد پر بھی تیر اندازی ہونے لگی. دونوں الگ الگ زمین پر گر گئے. امام حسین کو پتہ چل گیا، سڑک پہ کھڑے ہو گئے. بھیا عباس میری زینب کی کمائی میدان کربلا میں لٹ گئی، اب عباس ہیں، علی اکبر ہیں، امام حسین ہیں، چلے آگے بڑھے، قاسم بھی زندہ ہیں. آگے بڑھے، دیکھا خون میں ڈوبے ہوئے دونوں بچے الگ الگ پڑے ہوئے ہیں. ایک کی میت امام حسین نے اٹھائی، ایک کا جنازہ ابو الفضل عباس نے اٹھایا. آہستہ آہستہ قدم بڑھایا خیمے کی طرف. وہاں فضا نے تڑپ کے جا کے خیمے میں آواز دی، سیدانیوں زینب کا گھر اجڑ گیا، ماتم کرو، زینب کو پرسا دو. غورام مچ گیا، با حسینہ با محمدہ کی آواز خیمے میں بلند ہونے لگی. ادھر امام حسین اور ابو الفضل عباس بچوں کے جنازے ہوئے لیے ہوئے پہنچے اس خیمے میں جو اسی کے لیے نصب کیا گیا تھا. جنازے رکھ دیے گئے. ایک بیوی پہنچی حضرت زینب کے پاس، آواز دی ثانیہ زہرا، شہزادی زینب دونوں لال آئے ہیں، آخری بار دیدار تو کر لو. زینب نے کہا پہلے مجھے شکر کا سجدہ کر لینے دو. یہ کہہ کے پیشانی کو جلتی ہوئی زمین پر رکھا. میرے مالک میرا نذرانہ تو نے قبول کر لیا. زینب سجدہ شکر تیری بارگاہ میں نظر کرتی ہے. اس کے بعد آواز دی بی بی مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ کہا بچوں کو آخری بار دیکھ تو لیجئے. کہا اب دیکھ کے کیا کروں گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کی راہ میں مامتا حائل ہو جائے. میں روؤں گی مگر ابھی نہیں. ابھی امتحان کی وہ منزل ہے کہ مجھے رونے کی فرصت نہیں ہے. یہ کہہ کے ایک مرتبہ گئی خیمے میں, بچوں کی لاش پر نظر ڈالی. ماں کا دل تھا بیچ میں بیٹھ گئی. ایک طرف اون کی میت ہے, ایک طرف محمد کی میت ہے. زینب نے دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ تڑپ کے آواز دی, بچوں تم نے ماں کو شروع کر دیا, ورنہ اب تک میں دوسری بیویوں کے سامنے شرمندہ تھی. مگر ابھی آنسو نہ بہاؤں گی, ابھی روؤں گی نہیں, رونے کا موقع نہیں ہے. دیکھو قاسم رخصت کے لیے آ گئے ہیں, مجھے ام فروا کو سہارا دینا ہے. روؤں گی تب روؤں گی جب رونے کی فرصت ہوگی, اور اس طرح روؤں گی کہ ساری دنیا کو رلاؤں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی و سیدی و مولائی, پالنے والے ہمارے آنسوؤں کو رومال مرضی جناب سیدہ میں جگہ ہے. پالنے والے جو محتاج ہیں, جو زیارت ہے ان کی یہ تمنا پوری ہو. پالنے والے جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو. اور بارگاہ زینب میں عرض ہے شہزادی, ہم آپ کے مہمان ہیں, اس لیے فرش آپ کا بچھایا ہوا ہے, ہمیں رونے کا سلیقہ دیجئے. شہزادی اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بھی ہمارے آنسو میں بھی اتنی حدت اتنی جلالت پیدا ہو جائے جیسی حدت اور جلالت سید سجاد کے آنسوؤں میں تھی کہ جب ٹپکتے تھے تو سرزمین عرض لرزنے لگتی تھی. ہم روتے ہیں اپنے پڑوسی کے دل کو بھی جوڑ نہیں سکتے. شہزادی آپ دعا کر دیجئے تو ہمارے آنسوؤں کو بھی وہ طاقت مل جائے گی کہ جہاں ٹپکے گا وہاں لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دے گا, زمینوں کو بیدار کر دے. پالنے والے ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ہماری آنے والے نسلوں میں منتقل نہ ہونے پائیں. پالنے والے ہمارے ان بچوں اور نوجوانوں کو سچا عزادار بنا دے, ایسا کردار دے دے کہ دوسری قوموں کے درمیان دین اہل بیت کے تعارف کا ذریعہ بن سکے. پالنے والے انہیں ایسا مولائی بنا دے جو بتا سکے دنیا کو کہ ولایت ولی کیسا ہوتا ہے اور ولایت کا مفہوم کیا ہے. پالنے والے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. جو لوگ مجلس میں حاضر ہیں اس وقت موجود ہیں, پالنے والے ان کی دینی اور دنیاوی خواہشیں تمنائیں پوری کر دے. جو مریض ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما دے. جو پریشان ہیں ان کی ہر پریشانی کو دور کر دے. ماتم حسین.